بحر علم و آگہی ولایت فقی دی کا جز ہے لازمی ولایت فقی
اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. ہم نے دو دروس حجت الاسلام والمسلمین سید المقاومت آوا سید حسن نصر اللہ کی آپ کی خدمت میں پیش کیے, جو ولایت اور ولایت فقیہ کے حوالے سے تھے. آج کا جو درس ہے یہ سید کا تیسرا درس ہے جس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں بھی پیش ہونے جا رہا ہے, اور اس درس میں سید براہ راست ولایت فقیہ کے حوالے سے جو آیات و روایات موجود ہیں اور فقہاء کرام طول تاریخ میں جس سے استنباط کرتے رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ولایت فقیہ کے دلائل کے طور پر ان کو پیش کرتے رہے ہیں, ان دلائل کو ایک ایک کر کے پیش کرتے ہیں, اور لہٰذا ہم براہ راست چلتے ہیں سید کی گفتگو کی جانب. جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں گفتگو کی تھی کہ عصر غیبت میں حکم امام زمانہ کے مطابق ایک جامع الشرائط مجتہد پر واجب ہے کہ ولایت کے اس منصب پر بیٹھے اور اس کے فرائض انجام دے, اور یہ مسئلہ ایک انتہائی عام فہم اور بدیہیات کا مسئلہ ہے جس پر بحث و دلیل کی زیادہ ضرورت بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اس نشست میں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کی جانب سے, یعنی اہل بیت رسول علیہ السلام کی جانب سے بیان شدہ احادیث و روایات کا ذکر کریں گے جو اس مسئلے کی مزید تاکید اور وضاحت کر رہی ہیں. یہ آیات و روایات یہاں اس پہلو کی جانب, یعنی سید فرماتے ہیں یہاں اس پہلو کی جانب توجہ ضروری ہے کہ ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں امام غیبت کبرا میں ہیں, اور ہمارا رابطہ امام عالی مقام بارہویں سرکار بارہویں آقا سے اور بارہویں ہادی برحق سے منقطع ہو چکا ہے. گزشتہ دور میں جیسے مثال کے طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں امام موجود تھے, خواہ ظالموں کی جیل میں قید ہی کیوں نہ ہو, یا پھر یہ کہ امام موجود تھے خواہ وہ ان لوگوں سے اپنے ماننے والوں سے مسلمانوں سے تشیعوں سے شیعوں سے دور ہی کیوں نہ ہوں, جیسے کہ امام سامرہ میں ہیں یا پھر مدینے میں ہیں یا کوفے میں ہیں, اور آپ کے جو دوسرے شہروں میں بسنے والے موالیان امام ہیں جو امام کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے امام سے رابطہ کر سکتے تھے باوجود اس کی وہ دوسرے شہروں میں تھے اور اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے. بس عصر غیبت میں ائمہ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بغیر کسی نظام و ناظم کے ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. عصر غیبت کے لیے بھی کوئی یقیناً کوئی جو ہے پلان ائمہ علیہ السلام نے دیا ہے, بلکہ ایک نظام اور ایک ناظم دونوں دیے ہیں, اور اسی نظام و ناظم کا دوسرا نام ولایت مجتہدین یا ولایت فقہا, ولایت فقی, ولایت امر, ولایت آیت اللہ, جو بھی اصطلاح استعمال کی جائے اس ولایت کے ساتھ جو آج کل رائج ہیں مختلف ٹرمنالوجیز, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سید فرماتے ہیں امام خمینی نے روایات کے جس گروہ یا مجموعے پر گفتگو کی ہے ولایت فقی کے حوالے سے, ہم بھی انہی روایات کی روشنی میں بات آگے بڑھائیں گے, اور اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری گفتگو اس نشست کے شرکا کی ذہنی سطح اور ان کی فہم اور سمجھ کے مطابق ہو. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سید کی یہ گفتگو زیادہ تر نوجوانوں اور جوانوں کے لیے تھی. اگر کوئی شخص مزید تفصیلات جاننا چاہتا ہے تو اسے امام خمینی کی کتاب حکومت اسلامی کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ امام خمینی کی کتاب ہے جس کا نام ہے حکومت اسلامی. ان روایات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ وہ روایات ہیں جسے امام خمینی نے ان روایات میں ان کا شمار کیا ہے جو براہ راست ولایت فقیہ کے موضوع کو بیان کرتی ہیں. یعنی کچھ وہ روایات ہیں جسے امام خمینی کے بقول یہ وہ روایات ہیں جو براہ راست ولایت فقیہ کے اوپر دلالت کر رہی ہیں, اور سندی اعتبار سے بھی, سند کے اعتبار سے بھی یہ روایات کسی قسم کا کوئی عیب نہیں رکھتی ہیں اپنی اندر. اور دوسری قسم ان روایات کی ہے جو موضوع کے اعتبار سے تو کوئی عیب نہیں رکھتی, یعنی موضوع یعنی جو ولایت فقیہ ہے اس کے اوپر دلالت کرنے کے حوالے سے تو کسی قسم کا کوئی عیب نہیں رکھتی ہیں, لیکن ان روایات کا سلسلہ سند عیب سے خالی نہیں ہے. کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے, کہیں پر کمزور ہے, کہیں پر ایک ایسا شخص ہے جو جس کی آئیڈینٹیٹی واضح نہیں ہے کہ کون تھا کیا تھا, لیکن اس کے باوجود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی روایات کو بھی بعنوان تائید و مددگار بیان کیا ہے. یعنی اس کو اصل دلیل کے طور پر ان روایات کو جن کی سند میں عیب موجود ہے ان کو پیش نہیں کیا, بلکہ ان روایات کو جن کی سند کسی قسم کے نقص سے پاک و صاف ہیں اور اپنے موضوع پر کمپلیٹلی دلالت رکھتی ہیں, ان روایات کی مدد کے لیے, تائید کے لیے ان اس قسم کی روایات کو بھی پیش کیا ہے. احادیث پر گفتگو سے پہلے ایک لفظ یا اصطلاح کے معنی واضح کر دینا ضروری ہے, اور وہ ہے روات. روات یا راوی, راوی کی جمع روات ہے. جب اللہ کے حبیب یا امام اس لفظ کو بیان کر رہے ہوں, یعنی جب رسول گرامی اسلام اور امام معصوم کی زبان مبارک سے لفظ روات یا لفظ راوی جب بیان ہو رہا ہو, تو اس سے جو ہے کیا مراد ہوگا؟ جیسے کہ امام زمانہ کے ارشادات میں بیان ہوئی کہ امام نے فرمایا روات احادیثنا یا روات حدیثنا, تو اس روات حدیثنا سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہماری روایت کے راوی ہیں, جس رپورٹنگ کرتے ہیں, جس نقل کرتے ہیں؟ جی نہیں, ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. یعنی صرف یہاں روات و احادیثنا سے مراد صرف ہمارے وہ لوگ جو ہماری روایتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں, نقل کرتے ہیں, ایک رپورٹر کی حیثیت رکھتے ہیں, نہیں, اس سے مراد, راوی سے مراد یہاں پر امام کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب وہ ہے جو افراد, وہ افراد جو ہماری روایات کو سمجھتے ہیں, اس کی گہرائی کو جان لیتے ہیں, اس کے اندر موجود احکام شرعی کو سمجھ لیتے ہیں, اور دوسری طرف سے بات کو بھی سمجھنے اور جاننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اور یہ حدیث مثال کے طور پر کیا سمجھتے ہیں, یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے, یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے, اس قسم کی تمام چیزوں کو وہ روات و احادیث سمجھتے ہیں, اور اسی قسم کے سمجھ و بوجھ رکھنے والے لوگوں کو آج کی ٹرمنالوجیز میں ہم لوگ مجتہدین و فقہا کہتے ہیں, جو ان علوم کے ماہر ہیں, علوم آل محمد جو ہم تک ورثے کے طور پر ہم مکتب تشیع کو دیا گیا ہے, اس کے ماہر ہیں وہ لوگ. کسی بھی معصوم سے منسوب قول کی سند اور اس قول کی دلالت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ روات و حدیث, صرف وہ رپورٹر نہیں ہیں. قال امین المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ قال رسول اللہ اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول اللہ ومن خلفائک قال الذین یأتون بعدی ویروون حدیثی وسنتی ویعلمون الناس من بعدی. اس حدیث کے بارے میں, یہ حدیث جو امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے, راوی امیر المومنین علیہ السلام ہے, مولا متقیان ہے اور حدیث پیغمبر ہے, اس حدیث کے جو ہے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا کیا ہے؟ اس حدیث میں جو لفظ خلفاء آیا ہے, تو یہ خلفاء دو قسم کے ہیں, یعنی دوسرے لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصیاء ہیں وہ دو قسم کے ہیں, دو بلکہ درجے رکھتے ہیں, دو قسم کے درجے رکھتے ہیں. پہلا درجہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہے, جبکہ دوسرے درجے کے خلفاء وہ خلفاء ہیں جو یروون حدیثی, کے مصداق ہیں. اس لفظ یروون حدیثی کی مصداق ہے. امام خمینی کی شرح کے مطابق اور آپ کی تفسیر کے مطابق یروون حدیثی, جس کا مطلب میں بیان کر چکا ہوں, یعنی روات حدیث اور وہی راوی جو اس حدیث کو سمجھتے ہیں, فہم رکھتے ہیں سندی اعتبار سے وہی آخری, سنتی, اس لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہیں لفظ سنتی سے اور سنت سے. سنت یعنی قول رسول, لفظ سنت جو حدیث میں آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قول رسول, فعل رسول اور تقریر رسول. میں یہاں پر یہ نقطہ عرض کروں, تقریر رسول سے مراد ایک ایسا فعل ہے کہ معصوم کے سامنے, رسول اکرم اسلام یا ائمہ معصومین علیہ السلام, ان کے سامنے کوئی شخص کوئی فعل انجام دے, کوئی حرکت کرے, کوئی عبادت بجا لائے, اور معصومین علیہ السلام اس کی اس عبادت کے حوالے سے کسی قسم کی کمنٹس نہ کریں, تو یہ ہے تائید ہے, در حقیقت تقریر ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کام تھا اسلام کے نقطہ نظر سے. جس کے بارے میں احکام شرعیہ کے استنباط کی بحث پر کافی تفصیلات ہم نے پہلے بھی تقریر معصوم کے حوالے سے ہم نے بیان کی ہیں. یعلمون, حدیث کا اگلا جملہ ہے, یعلمون الناس من بعدی, یعنی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کی تعلیم دین کی ذمہ داری رکھتے ہیں. حدیث کے اندر جو آخری جملہ تھا, یعلمون الناس من بعدی, یعنی یہ لوگ میرے بعد جو ہے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. پس ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اس تعلیم, اس علم کو سمجھتے ہیں, اس حدیث کو سمجھتے ہیں, اس کو تمام والوں سے پرکھتے ہیں, اور اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد یہ لوگ تعلیم بھی دیتے ہیں, یعنی کہ ایک ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ یہ روات حدیث سے مراد صرف حدیث کو نقل کرنے والے نہیں ہیں, صرف جس رپورٹ کرنے والے یا لکھ کے محفوظ کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ اس سے مراد وہ افراد ہیں جو حدیث کے معنی کو سمجھتے ہیں, درک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یعنی آج کی ہماری اصطلاح کے مطابق فقہا اور مجتہدین عظام و کرام اس سے مراد ہے. خلفائے کو یوں سمجھا جا سکتا ہے, حدیث میں جو لفظ آیا تھا اللہم ارحم خلفائی, پروردگارا میرے خلیفوں پر رحم فرما, خلفائی سے مراد کیا ہے یہاں پر اس حدیث کے اندر؟ خلفائی کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہم شیعہ امام علی علیہ السلام, یعنی ہم شیعہ امام علی علیہ السلام کو بعد از رسول گرامی اسلام خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی من جملہ دلیل اس حدیث کا بیان کرتے ہیں جو العلی خلیفتی من بعدی ہے, یہ حدیث ہے. اس حدیث کو جو کہتے ہیں العلی خلیفتی من بعدی, علی میرے بعد خلیفہ ہے, اس حدیث میں لفظ خلیفہ سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا سربراہ اور خلیفۃ اللہ فی الارض امام علی علیہ السلام ہے. یہ حدیث صاف اس بات پر دلالت کرتی ہے, جو یعنی یہ در حقیقت ولایت امر کے معنی اپنے اندر رکھتی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح یہ حدیث رکھتی تھی, بالکل اسی طرح وہاں پر جو ہے اللہم ارحم خلفائی, بالکل اسی طرح یہ حدیث بھی اسی معنی کو بیان کرتی ہے. اس فرق کے ساتھ منتہا, کس فرق کے ساتھ؟ دقت کیجئے گا, اس فرق کے ساتھ کی ولایت امر کا یہ درجہ ائمہ خدا علیہ السلام کے بعد کا ہے. یہ جو ولی امر ہے جو اللہم ارحم خلفائے کے اندر آیا ہے, یہ وہ خلفاء ہیں جو ولایت معصومین, ولی معصوم کے بعد ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ان کا درجہ ان کے بعد ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا فرمانا ہے کہ اس حدیث, یعنی کہ یہ حدیث صرف یہ بیان نہیں کرتی کہ میرے بعد میرے خلفاء صرف حدیثوں کو نقل کیا کریں گے, بلکہ اس سے مراد وہ اہم ذمہ داری ہے جو ان پر آنے والی ہے, اور وہ ذمہ داری ان احادیث کی تعلیمات کا نفاذ اور عملی جامع پہنانا ہے. اور اسی طرح تعلیم میں احکام شرعیہ سے مراد صرف اور صرف معلومات فراہم کرنا نہیں ہے, عام لوگوں کو معلومات دینا نہیں ہے دین کے بارے میں, بلکہ ان احکام کا عملی نفاذ, عملی تطبیق یا امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ بھی فقہا کی ذمہ داریوں میں سے ہے. میں مزید اس روایت کی تشریح نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اگلی روایت خود بخود اس بات کو واضح کر رہی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جس دوسری روایت کو بیان کیا ہے وہ روایت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات اللہ وسلم علیہ وعلیٰ آبائیہ و اجدادی سے بیان ہوئی ہے۔ روایت یہ ہے، اذا مات المؤمن الفقی بکت علیہ الملائکت بکا الارض اللتی کان یعبد اللہ علیہا، اور اس کے بعد جو ہے حدیث کافی طولانی ہے، فرماتا ہے ثلما فی الاسلام ثلما لا یسدھا شیئا، کہہ رہے کہ یہاں پر یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک فقیہ اور ایک مجتہد اس دنیا سے رحلت کر کے معذرت کے ساتھ چلا جاتا ہے تو آسمان و زمین کے ملائکہ اس کے اوپر بکا کرتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو خلا اس فقی کی رحلت سے، اس مجتہد کی رحلت سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس خلا کو پر کرنا، کہ کوئی چیز اس خلا کو پر نہیں کرتی ہے۔ پس یہاں اس حدیث کی طولانیت کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں، پس یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فقیہ کے بارے میں مجتہدین کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے حصون الاسلام، یعنی اسلام کے قلعے کے طور پر بیان کیا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجتہدین اور فقہا کو اسلام کے قلعے کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح فقہا کرام مجتہدین آج ہمارے آیت اللہ العظماء یہ سارے کس طرح اسلام کے قلعے ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف اور صرف شرعی مسائل کو سمجھنا اور ایک عدد توزع المسائل کو لکھنے سے وہ اسلام کے قلعے بن جاتے ہیں؟ یعنی اسلام واقعا ایک اسلام کے قلعے بن جاتے ہیں وہ، جہاں پر اسلام محفوظ ہو گیا کہ انہوں نے ایک عدد توزع مسائل لکھ لیے اور کچھ احکام شریعہ میں استنباط کر کے بیان کیا ہے، اس سے مراد اسلام کے قلعے سے مراد یہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ مراد نہیں ہے۔ فقی اس وقت ہی، یعنی فقی اور مجتہد اس وقت ہی اسلام کا قلعہ بن سکتا ہے جب وہ اسلامی احکام کو جانتا بھی ہو، اسلام اور اسلامی فکر، اسلامی ثقافت کا دفاع کرتا ہو اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جان و مال، ملک، عزت و وقار کی بھی حفاظت کرے اور اسلامی احکام کا عملی نفاذ اور معاشرے کے اوپر اس کو لاگو کرے، اس وقت ایک مجتہد، ایک آیت اللہ، ایک فقی اسلام کا قلعہ کہلا سکتا ہے۔ یہاں پر امام خمینی نے انتہائی عام سے چند سوال اٹھائے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ عوام کو رسالے علمیہ کے ذریعے سے، توزع المسائل کے ذریعے سے احکام شریعہ کی تعلیم دی جائے گی، لیکن اگر اسلامی فکر کے خلاف غیر اسلامی افکار کا حملہ ہو تو پھر اس کا دفاع و حفاظت ضروری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر قلعے والی بات کہ مجتہدین اسلام کے قلعے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، عوام سے اموال شرعی کا حصول واجب ہے یا نہیں؟ یعنی خمس، زکات و الی آخری، ظاہر واجب ہے۔ تو پھر اس اموال کے ذریعے سے عام آدمی کے مالی مشکلات کو حل کرنا ہے یا نہیں؟ مالی بے قاعدگیوں سے بچاؤ ضروری ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر اسلامی مملکت پر زمانے کے طاغوت اور مستکبر کے حملے ہوں تو پھر اس اسلامی مملکت اور دار الاسلام کا دفاع واجب ہے یا نہیں؟ پھر اگر واجب نہ ہو تو پھر یہ کس قسم کا دفاع ہوگا؟ یہ کیسے اسلام کے قلعے ہوں گے؟ لوگوں کی عزت و ناموس کی حفاظت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ اسلام کے قلعے نہ ہوئے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جس طرح آپ نے صرف اسلامی احکام کو ابلاغ کرنے تک، تبلیغ کرنے تک اکتفا نہیں کیا رسول گرامی اسلام نے، اور نہ ہی لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ جو چاہیں کریں، آپس میں لڑیں، ایک دوسروں پر ظلم کریں یا کوئی ان پر ظلم کرے، بلکہ آپ نے ان اسلامی احکام کا عملی نفاذ بھی کیا، اور اسی طرح ائمہ علیہ السلام نے صرف دین کی تبلیغ تک اکتفا نہ کیا بلکہ اس کے نفاذ کی بھی کوشش کی۔ پس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب فرماتے ہیں الفقیہ حصون الاسلام تو اس سے مراد فقیہ کو حاصل ولایت صرف ایک نمائشی ولایت نہیں ہے، یا یہ کوئی اعزازی عہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اس اہم ذمہ داری کا بیان ہو رہا ہے، اس اہم ذمہ داری کا نام ہے جو مجتہد کے کاندھے پر عائد ہو رہی ہے، یعنی امام کے فرمان کے مطابق، امام معصوم کے قول کے مطابق، اے مجتہد مومن تم اسلام کے قلعے ہو، تم ہی تو جس نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، عصر غیبت میں تم ہی نے اسلام کی نشر و اشاعت کرنا ہے، اور تم ہی نے اسلام کا نفاذ کرنا ہے، تم ہی نے اسلام کی راہ پر جہاد کرنا ہے، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ معاشرے سے ظلم و فساد، بے عدالتی کا خاتمہ کرو، طاغوتیوں اور مستکبرین کی سازشوں کو ناکام بناؤ، اور اسلام و مسلمین کی خاطر اگر شہید بھی ہونا پڑے تو دریغ مت کرو۔ اب آتے ہیں تیسری روایت کی جانب۔ عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فی الدنیا۔ اب ملاحظہ کریں کہ گزشتہ جلسات میں ہم نے جن شرائط کے بارے میں بات کی تھی، وہی شرائط یہاں پر اس حدیث کے اندر بیان ہو رہے ہیں۔ فقیہ کو، یعنی وہ شرائط کہتے ہیں، فقیہ کو صاحب تقویٰ ہونا چاہیے، صاحب عدالت ہونا چاہیے۔ ما لم يدخلوا فی الدنیا، قیل یا رسول اللہ ما يدخلوا فی الدنیا، یعنی ما ہوا ما لم يدخلوا فی الدنیا، ما لم، یعنی دنیا دار نہ بنے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ قال اتباع السلطان اذا فعلوا ذلك فاحذروه فی دینکم۔ کہا کہ اس دنیا داری سے مراد یہ ہے کہ حکام وقت، حاکم وقت، جو ظالم ہے، جو بادشاہ وقت ہے، ان کی اتباع کرنے لگے اگر فقیہ اور مجتہد، نعوذ باللہ ونستجر باللہ وخدا نہ کردہ، تو اس صورت میں فاحذروا فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں اس فقیہ سے بچو، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک ایسا فقیہ اور ایک ایسا مجتہد، نعوذ باللہ ونستجر باللہ خدا نہ کردہ، جو حکام کی اتباع کرتا ہو، حکمرانوں کی بولی بولتا ہو، ان کے ساتھ جو ہے ہم آہنگ ہو، ان کے ساتھ جو ہے ان کی اتباع میں ہو، ان کی اطاعت میں ہو، ان کی فرمان برداری میں ہو، ایسے سے فاحذروا فی دینکم۔ امام خمینی اس روایت کی تشریح بھی انتہائی سادہ اور عام فہم انداز سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجتہدین تو امناء الرسل ہیں، رسول کے امانت دار ہیں، انبیاء کے امانت داروں میں سے ہیں، تو پھر دیکھا جائے کہ رسولوں کی ذمہ داریاں کیا تھی آخر جن کی وہ امانت داری کریں گے، تاکہ ان کے بعد ان کی امانت داروں کی بھی وہی ذمہ داری ہوں۔ اب نبی کا یہ فرمان اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ مجتہدین رسولوں کے امین ہیں، لیکن صرف شرعی اموال کے اخذ تک امانت داری ہوگی، یا پھر یتیموں کی دیکھ بھال تک، یا پھر گلیوں، پاگلوں اور دیوانوں، اور جو ذہن، جن لوگوں کا ذہن کام نہیں کرتا ہے، پاگل اور دیوانے، ان جیسے لوگوں کی صرف فقیہ نے، مجتہد نے امانت داری کرنی ہے، اور مجتہد کی امانت اگر انبیاء کی امانت کی ذمہ داری ہے تو بات پھر اس سے کچھ بڑھ کر ہے۔ جس طرح پیغمبر اکرامی اسلام تبلیغ دین اور تبلیغ احکام دین اور احکام دین کا نفاذ کی ذمہ داری رکھتے تھے، اسی طرح مجتہد بھی احکام شرعی کے بیان اور نفاذ دونوں کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ مجتہد کی ذمہ داری ہے، مجتہد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے کوششیں کرے، معاشرے میں دینی احکام کا نفاذ کرے، اور دین کی روشنی میں معاشرے کو چلائے اور قیادت کرے، رہبریت کرے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ہر قوم جس کے پاس اچھے قوانین تو ہوں لیکن اس کے نفاذ کے لیے کوئی ذمہ دار شخص نہ ہو تو آخرکار وہ قوانین بے فائدہ ہوں گے، اور اس میں موجود خاصیتیں، ان قوانین میں موجود خاصیتیں زنگ آلودہ ہو جائیں گی۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک طویل فرمان ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ امامت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا لو لم يجعل لهم اماما قيما حافظا مستودعا لدرسة الملة، یعنی اگر ایک محافظ، قائد، رہبر، رہبر دین اگر نہ ہوگا تو پھر دین کا مقصد فوت ہو جائے گا، دین کا مقصد ہی مر جائے گا۔ بس دین کی حفاظت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی عالم دین اور وہ صرف اور صرف احکام شریعہ کی حفاظت کرے، بلکہ دین کی حفاظت اسلام کے قلعے اور رسولوں کے امین سے مراد ایک مکمل سرپرستی، امانت داری اور ولایت ہے۔ کوئی بھی دین خواہ کتنا ہی عظیم ہو، اگر نفاذ اور عملی طور پر نافذ کے دائرے میں وہ دین نہ آ جائے تو آہستہ آہستہ زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا اسلام نے اس موضوع پر بھی گفتگو کی ہے، جب ان کے سامنے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ اسلام نے اس مسئلے کے بارے میں یہ حل دیا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا تو اسلام نے اس بارے میں بھی گفتگو کی ہے، تعجب کے انداز میں یہ کہتے ہیں۔ اسلام کا عملی نفاذ نہ ہو سکا اس لیے ان کا یہ تعجب اس سے جو ہے بجا ہے۔ بس الفقہاء و امناء الرسل سے مراد یہ ہے کہ مجتہد کا منصب در حقیقت وہی رسل اور انبیاء کا منصب ہے، یعنی ذمہ داری میں کوئی فرق نہیں ہے، ذمہ داری کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی فرق نہیں ہے۔ اب وہ خواہ وہ ذمہ داری احکام شرعی کے بیان کے حوالے سے ہو وہ ذمہ داری، یا پھر لوگوں پر ولایت امر ہو، یا اسلامی احکام کا نفاذ ہو۔ تیسری روایت وہ روایت ہے جس کو توقی کہا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ جوان نسل توقی کے مطلب سے واقف نہ ہوں، تو اس کا پورا واقعہ بتائے دیتا ہوں۔ یہاں پر روک کر سعید کی اس کو روک کر ایک اضافہ کر لوں، توقی عربی زبان میں دستخط کرنے کو کہتے ہیں، آج بھی لفظ توقی ماڈرن عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جہاں اب دستخط ہوتا ہے سگنیچرز کو توقی کہا جاتا ہے۔ اور امام زمانہ کے حوالے، امام زمانہ کے کیونکہ اپنے خط سے اپنے دستخط کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، امام کی طرف سے یہ قول آیا ہے، اس لیے اس کو توقی شریف کہا جاتا ہے۔ لوٹ آتے ہیں سید کی گفتگو کی طرح۔ اسحاق ابن یعقوب نامی ایک شخص نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور کچھ سوال بھیجے، اور امام زمانہ نے ان سوالات کا جواب عطا فرمایا، اور یہ روایت اسی انہی جوابات میں سے ایک ہے۔ قال سعلت محمد ابن عثمان العمری، جو یہ محمد ابن عثمان العمری امام زمانہ کے دوسرے نائب خاص ہیں، سعلت محمد ابن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سألت فیہ عن مسائل اشکلت علیہا فورد توقی بخط مولانا صاحب الزمان ما سعلت عنہ ارشدتک اللہ وثبتک۔ بہت طولانی ہے روایت، اس کے بعد سعید فرماتے ہیں، فاما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الى روات حادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ۔ امام زمانہ کی اس روایت میں تین اہم معنی پوشیدہ ہیں۔ پہلا یہ کہ حوادث واقعہ سے کیا مراد ہے، امام نے فرمایا فاما الحوادث الواقعہ، یہ حوادث واقعہ سے کیا مراد ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے فرجعوا فیہا الى روات حدیثنا، یہ کہ روات حدیث سے کیا مراد ہے۔ اور تیسرا یہ کہ حجتی علیکم، وہ روات حدیث آپ پر حجت ہیں، اس سے مراد کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ روات حدیث سے کیا مراد ہے، یہ واضح ہو چکا ہے، اس سے مراد مجتہدین ہیں جو حدیث کے صحیح و غلط اور اس کے معنی کو، اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ اب رہی بات حوادث واقعہ کی، تو امام خمینی فرماتے ہیں حوادث واقعہ سے مراد صرف فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ خود ائمہ کے دور میں بھی شیعہ جب امام معصوم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے، دور دراز علاقوں میں رہنے والے شیعہ، تو ائمہ کے اصحاب جو مجتہدین ہوا کرتے تھے ان سے پوچھتے تھے وہ شیعہ، باوجود کہ امام معصوم موجود تھے، اور گزشتہ ادوار میں شیعہ اس چیز سے واقف بھی تھے، یہ ایک عام سا شیعہ کلچر موجود تھا ائمہ کے دور کے اندر بھی، اور ایک عام مسئلہ تھا جس سے پورا شیعہ معاشرہ واقف تھا۔ بس یہ حوادث واقعہ سے پھر مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مسائل ہیں، یعنی وہ بڑے بڑے بحران جس سے شیعہ معاشرہ ان فیوچر، مستقبل میں دوچار ہو سکتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب بڑے بڑے مسائل ہوں، بڑے بڑے بحران کریٹ ہو رہے ہوں، تو ایسے حالات میں شیعہ عوام ائمہ سے رہنمائی لیا کرتے تھے، لیکن عصر غیبت میں آخر کس سے ہم رہنمائی لیں؟ حوادث واقعہ سے مراد وہ حالات ہیں جس سے پیروان امام عصر غیبت میں دوچار ہو جائیں تو کس سے رجوع کریں، کس طرح اپنے موقف کا اختیار کریں، امام زمانہ ایسے حالات میں مجتہدین کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی جب حوادث واقعہ ہوں، بڑے بڑے بحران ہوں، تو امام زمانہ فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے مجتہدین کی طرف آپ رجوع کریں، اور فرماتے ہیں کہ مجتہدین آپ لوگوں کے اوپر حجت ہیں۔ اس حجت سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ مجتہد کی بات نافذ العمل ہے، حجت سے مراد یہ ہے کہ خبردار آپ ٹال نہ دینا، مجتہد جو کہے گا وہ حجت ہے آپ کے لیے، یعنی نافذ العمل ہے اور حرف آخر ہے، اور اگر کوئی شخص اس پر عمل نہ کرے تو قیامت کے دن اس کی اس عمل نہ کرنے پر باز پرس ہوگی، سزا ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا آخر تم نے مجتہد کی بات پر عمل کیوں نہ کیا، وہ حجت تھا تمہارے اوپر۔ یا امام صادق علیہ السلام ایک قرآنی آیت سے استدلال کرتے ہیں، یہاں پر ایک استدلال پیش کرتے ہیں جو امام صادق علیہ السلام کا استدلال ہے قرآنی آیت سے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا امانات الی اہلہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ یہاں عوام پر حکومت کی بات کی جا رہی ہے اس آیت شریفہ کے اندر، صرف قضاوت یا عدالت کی بات نہیں کی جا رہی ہے، صرف لوگوں کے باہمی جھگڑوں اور میراث اور زر زمین کے فیصلے کے بارے میں یہ آیت بیان نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ حکم جو ہے اذا حکمتم بین الناس، جو لفظ آیا ہے یہ ایک عام معنی ہے، جنرل معنی دے رہا ہے، مثلا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اللہ فرماتے ہیں باہمی کسی بھی اختلاف کی شکل میں اللہ، رسول اور اولی الامر سے رہنمائی لو۔ ایک اور مقام پر اللہ ایک گروہ کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الم ترى الذين تزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك ويريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت۔ طاغوت یعنی ہر ظالم۔ اللہ مومنین سے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ حکم اور حکومت میں طاغوت کی اتباع نہ کریں اس روایت اس آیت کے اندر، اور کسی بھی باہمی اختلاف رائے، خاص سیاسی میدان میں ہو، اجتماعی میدان میں ہو، سوشلی حوالے سے ہو، کسی بھی میدان سے حوالے سے ہو، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی پہلو سے ہو، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ اللہ، رسول اور اولی الامر کی جانب ان کو رجوع کرنا چاہیے، اور ان کے پاس جا کر ان مسائل کا حل کرنا چاہیے۔ یہ دونوں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر قرض اور میراث کے اختلاف کو حل کرنے کے لیے والی یا قاضی وقت یا والی وقت کے پاس اگر چلے جائیں تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ بات نقطہ ذرا واضح رہے آپ کی خدمت میں کہ جو قاضی ہوتا ہے، وہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں، وہ آٹومیٹکلی اس شہر کے والی یا گورنر کے انڈر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں کیا اس طرح ان قاضی کے پاس جانا صحیح ہوگا؟ امام عالی مقام جواباً ارشاد فرماتے ہیں من تحاکم الیہم، یعنی جو لوگ اس ایسے قاضی کے پاس جائیں جو حکومت وقت کے گورنر کے انڈر میں ہے اور اس کے تخت قبضے اختیارات کے اندر ہے، اور بستلہ دوسرے اصطلاح میں درباری قسم کا قاضی ہے، فانما تحاکم الی الطاغوت، گویا اس نے طاغوت اور ظالم کے پاس جا کر اس نے جو ہے اپنا فیصلہ کروایا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر وہ ظالم والی یا اس کا منسوب شدہ قاضی انصاف سے بھی فیصلہ کرے، واقعا عدالت سے فیصلہ کرے، حقیقت میں بھی فیصلہ کرے، تو وہ فیصلہ پھر بھی اس فیصلے پر عمل کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ عجیب انتہائی جو ہے قابل توجہ نقطہ ہے، اگر وہ انصاف سے فیصلہ کرے تو بھی اس کا وہ فیصلہ اور اس پر عمل درآمد کرنا حرام ہے، اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے اس طرح کے قاضی کے پاس جو درباری قاضی ہوں، جو حکام ظالم کے انڈر میں ہوں، اس سے اس طرح جو ہے فیصلہ کرانے سے منع کر دیا قرآن مجید کی جو آیت اوپر۔ امام فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ روات حدیث سے جا کر رجوع کرو، یعنی روات حدیث سے مراد یعنی وہ مجتہد جو حرام و حلال کو بیان کرتا ہے، حرام و حلال کو جانتا ہے، بس ایسے شخص کے پاس تمہیں جانا چاہیے اور اس سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں نے اس پر تمہیں، میں کہتا ہے میں نے تم پر اسے، یعنی اس مجتہد کو، اس فقیہ کو، تمہارے اوپر میں نے حاکمیت اور حکومت دی ہے۔ اس روایت سے بھی استفادہ کرتے ہوئے امام خمینی فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی جو ہے مجتہد کو عوام پر حاکمیت دی ہے. اس روایت میں جو عمر ابن حنزلہ کی روایت ہے کہ وہ قرض و میراث کے سلسلے میں انہوں نے پوچھا جی کہ کیا ہم قاضی کے پاس چلے جائیں جو ظالم والی کے انڈر میں ہے, تو امام نے منع کیا اور طاغوت اسے طاغوت کہا اور کہا کہ اگر وہ درست فیصلہ بھی کر لے انصاف سے بھی کر لے تو بھی اس پر عمل کرنا حرام ہے اور تمہیں چاہیے کہ روات حدیث سے رجوع کرائیں, یعنی مجتہدین سے رجوع کریں. کیوں؟ امام نے فرمایا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا, کیونکہ میں نے اس مجتہد کو اختیار دیا ہے کہ وہ تمہاری اوپر حکومت کرے. تو بس امام خمینی فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی اس حدیث کی روح سے مجتہدین کو عوام پر حکومت دی ہے. بس عصر غیبت امام زمانہ میں جب امام معصوم تک رسائی نہ ہو تو اس صورت میں کون ہمارا رہبر و رہنما ہوگا, کس کی ہم پر حکومت ہوگی؟ مجتہد کی. اور یہ مجتہد ہمارے تمام امور میں فیصلے کا اختیار رکھتا ہے, وہ ہمارا سیاسی قائد ہے, سماجی رہنما ہے, مذہبی رہبر ہے, مبین احکام ہے اور صاحب ولایت امر ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجتہد کی اس ولایت سے انکار کرے تو پھر ایک ایسی روایت بیان کرے جو ان روایت کے برخلاف ہو. میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ان تمام روایات اور دلائل جو مجتہدین کو حاصل ولایت کے اوپر بیان کی گئی ہیں, اگر ان تمام چیزوں سے کسی کو انکار ہے تو پھر اس کو چاہے کہ ایسی روایت بیان کرے جو ان تمام چیزوں کی نفی کر رہی ہو, کوئی ایک روایت بھی ایسی بیان کریں. یہی وہ بات ہے جس کو امام خمینی نے بھی بیان کیا ہے. آخر کوئی ایک ایسی روایت نہیں جو قرآن و معصوم کے فراوین کے خلاف بات کرے. پس ان تمام دلائل سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عصر غیبت میں, عصر غیبت معصوم علیہ السلام میں, معصومین علیہ السلام کی جانب سے مجتہد کو ولایت امر حاصل ہے, اور جب تک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور ہوتا ہے بفرمان امام معصوم, بفرمان امام زمانہ, مجتہدین اسلام کے قلعے ہیں اور وہیں اسلامی حاکم ہیں, وہیں ولایت امر ہیں اور وہیں حجتنا علیکم ہے, ہمارے اوپر جو ہے وہیں حجت ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.